وصفا. أما بعد، آج جو حصہ پڑھا گیا اس میں پہلی آیت یہ ہے، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. اللہ تعالی کسی برائی کو بیان کرنے کو پسند نہیں فرماتے، ہاں البتہ جس کے اوپر ظلم کیا گیا ہو وہ بیان کر سکتا ہے، یعنی کسی نے کسی کے اوپر ظلم کیا ہو اور وہ کسی سے جا کر کہہ دے، لوگوں میں بات کہہ دے کہ فلاں نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی ہے، تو یہ غیبت نہیں ہے. بعض چیزوں میں جو ہم غلط فہمی میں پڑ جاتے ہیں غیبت کے معاملے میں، ایک تو یہی ہے کہ ظلم ہو رہا ہو تو وہ بتا سکتا ہے، چاہے جس کو بتا رہا ہو وہ اس کے مظالم کا تدارک کر سکتا ہو یا نہ کر سکتا ہو، اس سے غرض نہیں. یہ ایک نفسیاتی علاج ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو نصیب فرمایا کہ تم اپنا غم ہلکا کر لو، کہہ دو کسی لوگوں سے کہ بھائی دیکھو میرے ساتھ فلاں نے یہ کیا ہے، یہ زیادتی کی ہے، تو یہ غیبت میں داخل نہیں ہے. لہذا یہاں اس آیت سے اس کا جواز معلوم ہوتا ہے. ہاں اگر کوئی برداشت کر لے کسی سے کچھ نہ کہے یہ اچھا درجہ ہے، وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، یہ تو بہت ہی اعلیٰ درجہ ہے. اسی طریقے سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، لا غیبت لمجاہد، جو کھلم کھلا گناہ کر رہا ہو اس کے گناہ کو بیان کرنا چاہے اس کا نام لے کر ہی کیوں نہ ہو یہ غیبت نہیں، وہ تو خود کر رہا ہے گناہ. اب جیسے غالب نے کہا تھا، شب کو میں خوب، اب بادہ شبانہ کی وہ سرمستیاں کہاں، اٹھیے کہ اب وہ لذت خواب سحر گئی. وہ خود اقرار کرتے ہیں کہ میں شراب پیتا ہوں. اب اگر کوئی یہ نقل کر دے کہ غالب شراب پیتے تھے تو اس میں کیا حرج ہے، یہ غیبت نہیں ہے. یا ان کا یہ شعر نقل کر دے، اس شعر میں خود اقرار کر رہے ہیں وہ. تو اس کو ذرا سمجھنا چاہیے کہ غیبت کی حدود کیا ہیں. بچی کا رشتہ آیا، جہاں سے رشتہ آیا آپ نے وہاں لوگوں سے پوچھا، ان کے رشتہ داروں وغیرہ سے، لڑکے کے دوست احباب سے، کہ بھائی یہ میری بچی کا رشتہ آیا ہے، یہ لڑکا کیسا ہے، فلاں لڑکے سے آیا ہے، اور وہ صوفیت میں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو پتہ ہے یہ فلاں فلاں بدماشوں میں بیٹھتا ہے، خود بھی بدماش ہے، فلاں فلاں اس میں غلط عادتیں ہیں، پیتا پلاتا ہے. اس میں نا غیبت ہو جائے گی، بس کہنا ٹھیک نہیں ہے. مولانا صاحب سے بیان سنا ہے، غیبت ہو جائے گی. اور بعد میں جو جھگڑے ہوئے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ صاف صاف بتانا چاہیے، بھائی میں یہ جانتا ہوں اس کو، یہ لڑکا غلط لڑکوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے. اگر کوئی بظاہر غلط نظر نہ آ رہا ہو لیکن غلط لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا ہو، بری صحبت ہو، یہ بھی غلط چیز ہے، یہ بھی بتانا چاہیے. بری صحبت ہی تو کافی ہے آدمی کو برا بنانے کے لیے. شراب پیتا ہو، چرس پیتا ہو، بتانا چاہیے کہ بھائی یہ غیبت نہیں ہے، یہ بتانا واجب ہے. تو اس لیے حدود، ہمارا دین اتنا مکمل ہے کہ ہر جگہ اعتدال ہے، ہر جگہ اعتدال نظر آئے. حدود میں رہتے ہوئے چلنا ہے ہمیں. کیا حدود ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہیں. ان حدود کو ہم پوچھیں، علماء سے پوچھیں، عمل کریں. تو یہاں پر بھی یہی ہے کہ اگر کسی پر ظلم ہوا ہو تو وہ اپنی جو داستان ہے، جو اپنا دکھ غم وہ سنا سکتا ہے دوسروں، بتا سکتا ہے، چاہے جن کو سنا رہا ہو بتا رہا ہو وہ اس کا غم دور کر سکیں یا نہ کر سکیں، کم سے کم اس کا دل کا بوجھ تو ہلکا ہو جائے گا. اور اسی طریقے سے یہ آیتیں بھی آج گزری، ورهبانیتا ابتدعوها ما کتبناها علیہم الا ابتغاء رضوان اللہ فما رعوها حق رعایتها. بنی اسرائیل والوں نے رہبانیت کو اختیار کر لیا تھا, ما کتبناها علیہم, اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر فرض نہیں کی تھی, انہوں نے خود اپنے اوپر گویا تھوپ لی, اپنے اوپر خود ہی فرض کر لی رہبانیت کو. حضور نے بھی فرمایا اللہ رہبانیتا فی الاسلام, اسلام میں رہبانیت نہیں ہے کہ بس یہ جو عام زندگی ہے اس کو ہم چھوڑیں, کمانا کھانا بیوی بچوں کا خیال اس کو سب چھوڑیں اور جنگل میں جا کے رہنے لگیں, رہبانیت یہ جائز نہیں ہے. ہاں البتہ کوئی اشکال ہو سکتا ہے کہ وہ ابراہیم ابن آدم رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے تو ایسا کیا تھا, انہوں نے تو سب بادشاہت چھوڑ دی تھی انہوں نے, اب بادشاہت سے بڑھ کے اور کیا ہوگا, انتظامی معاملہ ہوتا ہے, سب چھوڑ دیا اور نیشاپور کے جنگل میں انہوں نے 10 سال عبادت کی. یہ بے شک رہبانیت ہے لیکن یہ غلبہ حال ہے, یہ بھی یاد رکھنے کی چیز ہے, سمجھنے کی چیز ہے, غلبہ حال ہے. غلبہ حال اس کو کہتے ہیں کہ کسی حالت کا ایسا غلبہ ہو جائے آدمی کے اوپر کہ اس سے خلاف شریعت کام ہو جائے, وہ کام ہو جائے جو شریعت میں نہیں ہے, شریعت نے مشروع نہ کیا ہو تو وہ ہو جائے, تو یہ غلبہ حال ہے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک وقت سے زیادہ کھانا رکھنے کو حرام سمجھتے تھے, اور جو لوگ سونا اور چاندی جن کے پاس ہوتا تھا وہ کہتے تھے تم لوگ اس آیت کے ذیل میں داخل ہو, الذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم. یہ ایک ان کا غلبہ حال تھا, اللہ کی محبت کا ایک مقام تھا. اس کا یہ مطلب یہ نہیں کہ ہم سب اس کی پیروی کرنے لگے ہیں, ایسا نہیں کر سکتے. تو غلبہ حال میں, یہ غلبہ حال میں جو حالت ساری ہوتی ہے یہ واجب الاتباع نہیں ہوتی, ہر ایک کی نہیں ہوتی, ہر ایک کی کا جگر بھی نہیں ہوتا کہ اس کی پیروی کرے. تو بہرحال وہ انہوں نے کیا, ابراہیم ابن آدم رحمۃ اللہ علیہ نے, وہ رہبانیت ہے بے شک ہے لیکن وہ غلبہ حال کی وجہ سے, ہر ایک کے لیے تھوڑی. اچھا وہ جو ایسا کرے کیا اس پر بھی یہ حالت طاری ہوئی ہے, یہ حالت اس پہ طاری ہوئی ہے جو وہ کر رہا ہو؟ ایسا نہیں ہوتا. تو اس لیے انہوں نے اپنے اوپر, خود بنی اسرائیل کے لوگوں نے رہبانیت کو اپنے اوپر فرض کیا, اور پھر فما راؤہا حق رعایتہا, اس کی بھی رعایت نہیں کر سکے. لہذا آج اس دور میں بھی ہم افراد و تفرید کا شکار ہیں. ایک طبقہ تو وہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ کسی اللہ والے کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, ہمارے لیے قرآن و حدیث کافی ہیں. اور ایک طبقہ وہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ قبروں کو سجدہ کرنا چاہیے, پیروں کو, اپنے جعلی پیروں کو سجدے اب بھی زندہ ہونے کی حالت میں بھی کرتے ہیں وہ, اور قبروں پہ بھی کرتے ہیں, قوالیاں ہو رہی ہیں, عرس منائے جا رہے ہیں جو بالکل دین سے کوئی تعلق نہیں. یہ دوسرا طبقہ ہے بالکل, دونوں الگ, یہ دونوں کے راستے زمین آسمان کا فرق ہے, اور دونوں کے درمیان کا جو مذہب ہے وہ ہمارا ہے الحمدللہ. ہمارے بزرگوں کا جو مسلک ہے, جو ہمارے بزرگوں کا مسلک ہے, یاد رکھیں اس کی بنیاد دو چیزیں ہیں, نمبر ایک کتاب اللہ, نمبر دو رجال اللہ. بس نمبر ایک کتاب اللہ, اس میں حدیث شریف بھی آ گئی, اللہ کی کتاب اور حدیث شریف. حدیث بھی وہی ہے, حدیث بھی وہی ہوتی ہے, اس کا درجہ بھی وہی کا ہی ہے, جیسے قرآن کا درجہ وہی کا ہے. قرآن یہ وحی متلو ہے, یعنی ایسی وحی جس کی تلاوت کی جاتی ہے, اور حدیث وحی غیر متلو ہے, اس کی قرآن کریم کی طرح تلاوت نہیں کی جاتی. بہرحال ہے وحی وہ بھی. تو قرآن یعنی کتاب اللہ, اور نمبر دو رجال اللہ, اللہ کے نیک بندے ان کو قرآن و حدیث کے معیار پر پرکھا جائے. اگر وہ اس پہ پورا اترتے ہیں تب تو ٹھیک ہے, ان کی اتباع کرنی چاہیے, ان کی صحبت اٹھانی چاہیے. اگر پورا نہیں اترتے, خدا نخواستہ کوئی بے اعتدالی ہے اور غلط کام ہو رہے ہیں, ایسے کام ہو رہے ہیں جو آگے چل کے فتنہ اور فساد بن سکتے ہیں, بس وہاں سے الگ ہو جانا چاہیے. تو یہ ہمارا جو بزرگوں کا مذہب ہے, مسلک ہے, وہ کتاب اللہ اور رجال اللہ دو چیزیں ہیں, اس کی بنیاد دو چیزیں ہیں. اسی لیے سورہ فاتحہ میں یہ موجود ہے, اِہْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ, اس سے مراد رجال اللہ ہے. ایسے لوگوں کا راستے پہ ہمیں چلائیے جن کے آپ پر جن کے اوپر آپ کے انعامات ہوئے ہیں. اور آخر میں جو آیات ہیں, لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود و عیسی ابن مریم, سے بنی اسرائیل پر لعنت کا ذکر ہے. اور وجہ اس کی یہ تھی, اس لعنت کی وجہ یہ بیان فرمائی, کانو لا یتناہون عن منکر فعلو, منکرات سے نہیں روکتے تھے, گناہ ہو رہا ہے بس چشم پوشی کر لی. تو یہ ان کی جو روش تھی, اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کی وجہ سے ان پہ لعنت نازل فرمائی. اور آج ہمارا بھی حال یہی ہے, باپ کو معلوم ہے کہ میری اولاد کیا کر رہی ہے, وہ صبح جاتے ہیں شام کو آتے ہیں, بچوں کو کچھ نہیں کہتے. گھر میں عورتیں شادی سنت کے خلاف کر رہی ہیں, شریعت کے خلاف کر رہی ہیں, تو حضرت یہ کہتے ہیں گھر کے سربراہ ہو کر, نہیں عورتوں کا معاملہ ہے میں کیا کر سکتا ہوں. تو بھائی آپ یہ کس طرف جا رہے ہیں؟ آپ نے پوچھا علماء سے کہ میری یہ روش صحیح ہے, یہ اس پر تو بنی اسرائیل والوں پہ لعنت ہوئی. ہم اللہ کی لعنت خریدنا چاہتے ہیں؟ خود بے شک نمازی ہیں, مسجد میں آتے ہیں, دین کی بات سنتے ہیں, مگر گھر میں جو کچھ دیکھ رہے ہیں تو بس خاموش ہیں, کچھ نہیں کہتے. بیٹی کی شادی سنت کے خلاف, شریعت کے خلاف ہو, کہتے ہیں یہ عورتوں کا معاملہ ہے, میرا بس نہیں چلتا, میرا بس نہیں چلتا. اگر یہی عورتیں آپ کو زہر دیں پھر بس چلے گا؟ پھر کیسا بس چلے گا؟ روکیں گے یا نہیں روکیں گے, یا پی لیں گے اس کو کہ نہیں میرا بس نہیں چلتا؟ یہ تو کوئی بات نہیں. تو اس پر لعنت ہوئی, لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود و عیسی ابن مریم ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ, منکرات سے, گناہوں سے نہیں روکتے تھے. اور گناہوں کے بارے میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اصول بتایا. اب اس کا یہ مطلب بھی نہ لیا جائے کہ میں کہہ رہا ہوں تو اب جا کے جہاں گناہ دیکھے وہاں روکا جائے, نہیں, یہ بھی نہیں, یہ بھی صحیح نہیں ہے. فرمایا من رآ منکم منکرن فلیغیرہ بیدی, تم میں سے جو شخص کوئی گناہ دیکھے تو اس کو اپنے ہاتھ سے روک دے. کب؟ جبکہ ہاتھ سے روک سکتا ہو, یعنی جہاں اپنے ماتحت ہو, اولاد ہو, ماتحت ہیں کام کرنے والے, تو وہ ظاہر ہے وہ کچھ نہیں کہیں گے آپ کو اگر آپ روکیں گے. تو نیچے والوں کو, ماتحتوں کو اگر برائی میں مبتلا دیکھے ہاتھ سے روکے. من رآ منکم منکرن فلیغیرہ بیدی فإن لم یستطع فبلسانی, اگر اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو ہاتھ سے روکنے کی تو پھر زبان سے کہہ دے, بھائی دیکھو یہ اللہ کی نافرمانی ہے. بس نرمی سے, جتنا نرمی سے ہو سکے, بھائی دیکھو یہ اللہ کی نافرمانی ہے, اس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں. وہ میں جب وہاں تھا, ایک مسجد میں پہلے امامت تھی, تو جنازے یعنی آتے تھے وہاں, تو لوگ ایک مصلی بھی دیتے تھے ساتھ, میرے نیچے بچھا دیتے تھے مصلی, کہ یہ امام صاحب کا ہے, وہ کفن کے ساتھ آتا ہے. وہ ابھی اتنا رواج اس کا پڑ گیا کہ وہ کفن کے ساتھ آتا ہے, حالانکہ کفن کا حصہ نہیں ہے وہ, لیکن بس وہ ایک چل رہی ہے, روش چل رہی ہے غلط چیز. اب وہ کفن کے ساتھ آتا ہے امام صاحب کے لیے جائے نماز ہے, وہ بچھا دیتے تھے خود ہی بغیر پوچھے ہی. تو میں ان سے یہ کہتا تھا اٹھا کے, میں کہتا تھا بھائی یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نیچے اس طرح نہیں بچھایا جاتا تھا, یہ یوں کہہ دیتا تھا بھائی یہ سنت سے ثابت نہیں ہے, حضور کی سنت یہ نہیں ہے, حضور ایسے ہی کھڑے ہو کے زمین پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھا لیتے تھے کچی زمین پر ہی, بس وہ سمجھ جاتے تھے جہاں ہو سکے. ایک دفعہ ہم تدفین میں گئے, وہ کچھ وہاں کے جو تدفین میں جو شریک تھے میت کے رشتہ دار وہ بدعتی تھے, تو عہد نامہ ایک آتا ہے عہد نامہ, اس پہ وہ آیتیں لکھی ہوتی ہیں, وہ سینے پہ رکھنا ہوتا ہے یہاں میت کے. تو ایک تو انہوں نے چت لٹایا میت کو, یہ بھی غلط کیا, اور پھر وہ رکھ رہے تھے عہد نامہ. اب ظاہر ہے کہ یہ بدعت ہے. تو میں نے آگے بڑھ کر ان سے کہا اللہ تعالیٰ بس رہنمائی فرما دیتے ہیں. میں نے کہا بھائی دیکھو بات یہ ہے کہ یہ میت پھٹ جائے گی, پیٹ پھٹے گا, کیڑے پڑیں گے, خون نکلے گا, بدبو نکلے گی, سب کچھ ہوگا, اور اس کے یہ جو رکھا ہوگا اس کی بےدبی ہوگی. یہ اس پہ تو آیتیں لکھی ہوئی ہیں. جب میں نے یہ بات کہی تو ایک دوسرے کی وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھنے لگے. پھر وہ جو قبر میں جو شخص تھا, میں نے کہا بھائی اس کو لاؤ ادھر مجھے دے دو, یہ تو اس کی بےحد بھی ہوگی. اس طرح میت کا پیٹ پھٹے گا, خون نکلے گا, کیڑے پڑیں گے. جب یہ بات انہوں نے سنی ہم ظاہر ہے اس کا کون انکار کر سکتا ہے, بالکل ہے, اور یہ بےحد بھی ہوگی اس کی. پھر میں نے اس سے کہا بھائی ذرا دیکھو بس یہ حکمت سے فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِ, اگر اس کی استطاعت نہیں رکھتا اس وقت اگر میں کہتا بدعت ہے حرام ہے تو اس طرح تو وہ اور زیادہ ضد پر آ جاتے. اس طرح کرنے سے انہوں نے کچھ نہیں کہا, بس وہ ایک دوسرے کے چہرے دیکھتے رہ گئے کہ یہ ہو کیا گیا. بہرحال یہ ایسے ہی وہ کرنے سے اللہ تعالیٰ نے دستگیری فرمائی اور ایسا ہو گیا اور ہم سب گناہ سے بچ گئے. تو بس یہ ہے حضور نے فرمایا فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِ, اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتا, قوت سے روکنے کی استطاعت نہیں رکھتا, زبان سے کہے نرمی, جتنی نرمی سے حکمت سے بس کہہ دے. یہ فرمایا فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِ, اور زبان سے بھی روک نہ سکتا ہو ایسی صورت حال ہو, زبان سے بھی نہ روک سکتا ہو, فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِ, تو اپنے دل میں اس کو برا سمجھے. اب یہی ہے بس میں اگر گانے چل رہے ہوں, یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ ڈرائیور کو اور کنڈکٹر کی پٹائی لگا دیا. ہمارے اور آپ کے ذمے اتنا ہے کہ اس سے یوں کہہ دیں بھائی یہ گانا چل رہا ہے یہ بند کر دو, بس ایک دفعہ آپ نے کہہ دیا یہ کافی ہے, اب آپ کے ذمے کوئی گناہ نہیں ہوگا, آپ گناہ سے باہر آ گئے. وہ گناہگار ہوں گے جو یہ کر رہے ہیں اور سن رہے ہیں, دل لگا کے سن رہے ہیں, آپ گناہگار نہیں ہوں گے. اب یہ لڑائی کرنا, جھگڑے کرنا, اس کو گالی دینا, تو میری بات نہیں مان رہا, بات نہیں سن رہا, بھائی آپ نے کہہ تو دیا بس ختم, ایک دفعہ کہہ دیجیے یہ ہے فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِ, استطاعت نہیں رکھتے زبان سے کہہ دو نرمی سے بھائی یہ گانا چل رہا ہے یہ بند کر دو. نہیں کرتا اب آپ کے ذمے گناہ نہیں ہے, وہ نہ کرے. مسئلہ یہاں ہے ہم حدود میں نہیں رہتے, پھر وہ لڑائی جھگڑا ہوتا ہے. فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِ, اور اگر اتنا بھی کہنا اس سے آپ کو اندازہ ہے کہ فساد کا اندیشہ ہے, اگر زبان سے بھی کچھ کہا تو فساد کا اندیشہ ہے, تو فَبِقَلْبِ, آپ اپنے دل میں اس کو برا سمجھیں کہ یہ اچھا نہیں ہو رہا, بس وَذَلِكَ ضَعْفُ الْإِيمَانِ, یہ ایمان کا کمزور درجہ ہے, بس اس میں رہیں. تو یہ حدود ہیں, اس لیے جو اتنا بھی نہ کرے تو پھر تو یہی ہے کہ بنی اسرائیل والوں پہ جیسے لعنت ہوئی. حضور نے یہ آیت پڑھی اور فرمایا دیکھو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو, ورنہ اللہ تم پر اپنا عذاب نازل فرمائیں گے اور اپنی لعنت تم پر ڈال دیں گے جیسے بنی اسرائیل پہ ڈالی گئی. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, اتباع سنت اور اتباع شریعت کا اہتمام ہم سب کو نصیب فرمائے, اور ان لمحات کی اللہ تعالیٰ قدردانی نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.